پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، ہم آج جو پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ سارک کے وزرائے داخلہ کی کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ادھر جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارتی کشمیر میں برابر مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے اور وہاں پر احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ پاکستان میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے زیر اہتمام سینکڑوں احتجاجیوں نے مختلف شہروں میں بھارتی وزیر داخلہ کی پاکستان آمد کے خلاف مظاہرہ کیا ہے، بھارت کے خلاف نعرے لگائے۔ وہ بھارت میں بقول ان کے علیحدگی کا مطالبہ کرنے والوں کے خلاف بھارتی کارروائیوں پر احتجاج کر رہے تھے۔ ادھر اسی قسم کا ایک مظاہرہ منگل کے روز راج ناتھ سنگھ کے پاکستان کے دورے کے خلاف بھی ہوا، اور انتہا پسند ہندوؤں نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ تمام رابطے منقطع کیے جائیں۔ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اب سے کچھ عرصے پہلے، جبکہ تعلقات دونوں ملکوں کے درمیان بہتر ہونے کے قریب تھے، آل آف اے سڈن یہ تبدیلی آئی ہے، اور اب بھارتی کشمیر میں احتجاجات اور جوابی کارروائیوں کے بعد سیکورٹی فورسز کی حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور تعلقات میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ تو بھارت سے جناب ڈاکٹر منیش کمار صاحب، ممتاز تجزیہ کار موجود ہیں، اور پاکستان سے ڈاکٹر رشید احمد صاحب سیاسی تجزیہ کار ہیں۔ آغاز کروں گا ڈاکٹر رشید احمد صاحب آپ سے، یہ بتائیے کہ یہ جو مظاہرے اور کاؤنٹر مظاہرے ہو رہے ہیں، کیا اس سے کوئی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے یا صرف پولیٹیکل گینز ان کا مقصد ہے؟
دیکھیں، یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں یہ نہ تو غیر متوقع تھے، نہ ہی کوئی حیران کن بات ہے، نہ کوئی نئی بات ہے۔ دو جو جماعتیں ان میں لیڈ کردار ادا کر رہی ہیں، جماعت اسلامی ہے، جماعت الدعوہ جو رشید طیبہ کا دوسرا نام ہے، یہ شروع سے ہی ان کا ایک مطمئن نظر کا ایجنڈا رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 میں جب سری نگر اور مظفر آباد بس کا پروجیکٹ شروع ہوا تھا، تو مجھے یاد ہے میں نے خود جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد کو پاکستان ٹی وی پہ واچ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ بس نہیں چلنے دیں گے، اور بلکہ اس بس کے اجرا سے پہلے سری نگر ٹرمینل میں وہاں ایک دھماکہ بھی ہوا، اور میری ڈیسک نے پوری کوشش کی کہ اس کو ہم بند کریں۔ اسی طرح انہوں نے ٹرانس جو ایل او سی تھے اس کو بھی بند مخالفت کی۔ میرا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ان دونوں جماعتوں کی طرف سے جو مظاہرے ہو رہے ہیں، جو احتجاج ہو رہا ہے، وہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ بے حس ہیں یا یہ کہ انٹرسٹ ہے ہیپنگ ان کشمیر، اور جو وہاں پہ مقبوضہ کشمیر ہو رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہاں جو 77 جو لوگ ہیں وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، اور باقی جو فورسز ہیں ان کی طرف سے کاروائیاں جاری ہیں، جھڑپیں جاری ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے، ابھی میں یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک قسم کا یہ ایک ریوولٹ ہے کشمیریوں کی، تو اس کا اثر تو پاکستانی عوام کی ہے۔ پاکستان کے عوام جو ہے ان میں ایک غم و غصہ اور یقین ہے، اور وہ اس کے خلاف ہے، اس پر اپنی ریزنٹمنٹ بھی شو کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر ان دونوں بیماری کی طرف سے جو مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں، جو جس قسم کا جو انہوں نے ایجنڈا پیش کیا ہے، اس کی پاکستانی عوام میں روایت بالکل نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، حل کے ساتھ تمام تنقید کو لو، فلحال ختم کر دو، سفیر وہاں سے واپس ہو جا رہے ہیں، جو اس کو واپس بھیج دو۔
سروس جو ہے اس کو
اس کی فریکوینسی میں اضافہ کیا جائے اور دوسری کیٹیگری کے لوگوں کو بھی ٹریول کرنے کی اجازت دی جائے.
جی.
اور یہ 2008 میں جو ٹریڈ شروع ہوئی اس میں آئٹم میں اضافہ کیا جائے. تو یہ میں حکومت کی بلیو کرتا ہوں کہ اب بھی پاکستان کے عوام نے پاکستان کی حکومت دی. آپ دیکھیں جو پرویز رشید نے بیان دیا کہ یہ اسلام اور کشمیر کے نام پہ چھاپتی ہونی چاہیے.
صحیح جی ڈاکٹر صاحب, میں ذرا سا جی جی ڈاکٹر جی
کہ یہ جو مظاہرے ہیں یہ پاکستانی عوام کی جو ان کا ایجنڈا ہے, جو مطالبات ہے, پاکستانی عوام کی جنرلی سپورٹ حاصل نہیں ہے.
اچھا ڈاکٹر منیش کمار, یہ فرمائیے کہ اسی قسم کے جو انتہا پسند رجحانات ان کا مظاہرہ نئی دہلی میں بھی ہوا ہے, انتہا پسندوں نے وہاں پر راجناتھ سنگھ صاحب کے دورے کے خلاف مظاہرہ کیا ہے, دوسری طرف کشمیر میں جو سپلائز وغیرہ بھیجی جا رہی تھی ان کو بھی روک دیا گیا ہے, اس سے کوئی انسانی مقصد تو پورا نہیں ہوتا؟
دیکھیے ابھی جو پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں جو ہو رہا ہے وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 100% جو پیور جو ہے وہ پولیٹیکل چیزیں ہو رہی ہیں ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی. لیکن یہاں ایک بات سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ میڈیا میں بھی, خاص کر کے سیکشن ایسا تھا جو اس بات کو کہہ رہا تھا کہ بھائی پاکستان نہیں جانا چاہیے ہوم منسٹر صاحب کو, لیکن پھر بھی مودی سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ اجے سنگھ صاحب جائیں گے. اب یہ فیصلہ جو لیا گیا ہے اب اس کو دیکھے دو تین چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ہے ہندوستان کی طرف سے کہ بھائی ہندوستان ایسا کیوں کر رہا ہے اور ہندوستان میں کیا چل رہا ہے. یہ واقعی یہ جو کشمیر میں جو ابھی جو حالات جو ہوئے وہ ریسٹلی بہت دنوں کے بعد اس طرح سے بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ ٹینشن پیدا ہوئی اور لوگوں کو لگا کہ بھائی یہ ماحول جو ہے بالکل خراب ہو گیا ہے. لیکن اس بات کے ساتھ ہی جس طرح سے پاکستان سے ریسپانس آیا, جس طرح سے لشکر طلبہ اور جماعت الدعویٰ اور جس طرح کے جو آتنکوادی جو ٹیررسٹ جو نون ٹیررسٹ ہے, جس طرح سے ان لوگوں نے سڑکوں پہ آ کر کے اور جس طرح سے آج بھی اور جس طرح سے وہ لگاتار وہ کیمپین تراش کر رہے ہیں فریڈم اسٹرگل سو کال ان کشمیر کا, اس سے بھارت کو بہت زیادہ ریلیف ملی ہے. انفیکٹ مودی سرکار کو ان لوگوں کو دھنیواد دینا چاہیے کہ بھائی آپ کی وجہ سے جو ہے آپ کی جو کرکری جو ابھی پوری دنیا میں ہونے والی تھی, چاہے وہ ہیومن رائٹس کو لے کر کے ہو, چاہے جس طرح سے آپ نے سیویلینس کے اوپر گولیاں چلائی, اس سے جو ہے آپ بچ گئے. وہ اس لیے بھی کہ جس طریقے سے جب جیسے ہی آپ اگر کہتے ہیں جس طرح سے نواز شریف صاحب اس پورے مسئلے کو اٹھا کر کے انٹرنیشنلائز کرنا چاہ رہے تھے کہ بھائی وہ آپ سے جو اسٹرگل چل رہا ہے, کوئی نئی ویو آ گئی ہے, اب لوگ جو کھڑے ہو گئے ہیں, تو اگر یہ بات اگر نواز شریف صاحب کو پوری دنیا میں لے کے جانا تھا تو ان کے ایمبیسڈر جو ہے وہ حافظ شہید نہیں ہو سکتے, کوئی ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا, یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھاکر کے یو این دوارا بین ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے فریڈم اسٹرگل کے وہ لیڈر نہیں ہو سکتے. تو یہ ماحول جو ہے یہ اس طرح کا مجھے لگ رہا ہے کہ اس کیلکولیشن سے بھارت سرکار نے اپنے ہوم منسٹر کو وہاں بھیجا ہے کہ تاکہ اس مسئلے کو لے کر کے وہ پاکستان کو پوری دنیا میں اس چیز کو لے کر کے وہ ثابت کر سکے کہ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی کے تحت ہے اور ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے وجہ سے ہو رہا ہے اور آرگنائزیشنز کے ذریعے کیا جا رہا ہے.
مگر ڈاکٹر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر میں باہر انریسٹ تو ہے اور ظاہر ہے سیکورٹی فورسز کاروائیاں بھی کر رہی ہیں, وہاں لوگ مدد کے محتاج بھی ہیں, ان کو ضرورت بھی ہے, اور ان تک امداد بھی نہیں پہنچنے دی جا رہی ہے, اس سے کیا کوئی لوگوں کی زندگیاں بچانے میں مدد ملے گی یا ان کو نقصان پہنچنے میں مدد ملے گی؟
دیکھیے یہ بات تو بالکل صحیح ہے, ہندوستان کی سرکار اپنے حساب سے اور جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے یہ دونوں اپنے آپ میں یہاں پرابلم چل رہے ہیں. بہت سارے گروتھ کے باوجود اپوزیشن کے باوجود جو ہے لوگ مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, خاص کر کے وہاں پہ جو پہلا جو کرائٹیریا جو تھا کہ وہاں پہ عمل لایا جائے وہ اس میں بھی دیری ہو رہی ہے, کرفیو ہٹانے کی بات ہو رہی تھی اس میں بھی دیری ہو رہی ہے. ہندوستان کی سرکار اور خاص کر کے جموں کشمیر کی سرکار چیزوں کو نارملائز کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے, میں تو یہی کہہ رہا ہوں, اور یہ اس کو لے کر کے کافی چنتت بھی ہے, اور ہندوستان میں جو سول سوسائٹی ہے وہ بھی چنتت ہے اس بات کو لے کر کے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ اس چیز کو بڑھانے کی وجہ سے جو مسئلہ اور جو اچانک سے یہ ہو گیا اور یہ پاکستان کا جو ایلیمنٹ آ گیا یہ ایک جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے یہاں کی سرکاروں کو بھی, یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایک صحیح پوزیشن لینے میں کہ تاکہ لوگوں کی مدد کی جا سکے. اب جب پالیٹکس اور ہیومینٹی جو ایک جو ہے جو آپس میں ٹکراتا ہے, تو جس طرح سے جو ایک جو کنٹرڈکشن جو پیدا ہوتے ہیں وہ اسی کنٹرڈکشن کے تحت ہم لوگ جو ابھی یہاں پہ ہندوستان میں اس پرابلم کو دیکھ رہے ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سرکار کو کی طرف سے کچھ اسٹرانگ اور کڑے فیصلے لینے پڑیں گے, اور جو وہاں پہ جو لوگوں کی جو ناراضگی ہے اس کو جو ہے ایڈریس کرنا پڑے گا, جو کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی باتیں سننی پڑے گی, کیونکہ بنا اس کے جو ہے کوئی سولوشن نکلنے والا نہیں ہے.
ڈاکٹر رشید احمد, دو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے جو پاکستان کے ڈپلومیٹس کی کانفرنس تھی اس میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ پیس فل سولوشن ٹو آل آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹ از امپیریٹو فار ڈیوریبل پیس. یعنی ان کا اشارہ ظاہر ہے کہ کشمیر ہی کی طرف ہوگا کہ وہاں پر جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہندوستان کے ساتھ وہ طے ہونے چاہیے, ہرچند انہوں نے ہندوستان کا نام نہیں لیا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے اس کے لیے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ اختصار کے ساتھ ذرا فرمائیے.
پرمیشن صاحب کا یہ بیان ہے, اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی ہم تصادم میں جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر ہم تصادم کی طرف بڑھیں گے تو پاکستان کی جو اقتصادی ترقی ہے اس کی جو رفتار ہے جو رک جائے گا. یہ ان کی سوچ ہے اور میں سمجھتا ہوں بالکل مشکل سوچ ہے. نہ صرف اس سوچ کو پاکستان میں ہمارے ساتھ ہے, بین الاقوامی سطح پر بھی جو رائے پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ حالات میں یہ جب کہ مقبولہ کشمیر میں حالات بہت کشیدہ ہیں, اس کے باوجود پاکستان اور بھارت کو آپس میں نہ صرف کے رابطہ برقرار رکھنا چاہیے بلکہ ان طور پر اس صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بات چیت کرنی چاہیے, اور بات چیت کے لیے ہی اس مسئلے کا آدمی کر سکتا ہے تصادم کے ذریعے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں طرف پاکستان اور بھارت دونوں میں جو انتہا پسند عناصر ہیں ان کا واحد ایجنڈا یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تصادم ہو, کیونکہ وہ تصادم کے لیے اپنا ایجنڈا پورا کرنا چاہتے ہیں. تو دونوں حکومتوں کو تصادم سے بچنا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ اس کا تقاضا ہے کہ فوری طور پر بھارت جو ہے آمادہ ہو پاکستان کے ساتھ بات چیت شروع کرنے سے اور کشمیریوں کو ایسوسیٹ کرے, اور تبھی جا کر جو ہے وہ اس صورتحال کو سنبھالا دیا جا سکتا ہے, اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. جبکہ جو ہمارے ڈیفینس منسٹر ہیں خواجہ آصف, وہ کہہ چکے ہیں کہ ان حالات میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ایک یہاں سے ان کا ریئیکشن ہے کہ چونکہ جذبات دونوں پاکستان میں خاص جذبات کافی مشتمل ہیں, لوگ واقعی ناراض ہیں اور ان لوگوں کو سب پایا جاتا ہے جو اس میں خیال ہے, تو اس صورت میں شاید حکومت پاکستان کی طرف سے انیشیٹو جو ہو بات چیت کا وہ اتنا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیزائرز بن یا پاسبل نہیں ہے, انڈیا کی طرف سے انیشیٹو ہونی چاہیے آنا چاہیے. تو اور صرف اس وقت میں ہی موجودہ صورت حال میں جو آگ ہے اس کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے.
اچھا,
تو یہ پاکستان کی پرائم منسٹر جو ہے یہ ان کی سوچ ہے اور یہ کنسسٹنسی ہے ان کے موقف میں,
یہ
شروع سے ہی اس بات کے کھا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ہمسایا ممالک ہیں بھارت ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, چائنا, ان سب کے ساتھ جو تعلقات جو ہیں پورا امن ہو, تاکہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ خطے میں جو ترقی کا عمل ہے وہ بلا روک ٹوک جاری رہے اور عوام کو فائدہ پہنچے. یہ سوچ پازیٹو ہے, اس کی پاکستان میں بھی حمایت ہے, انٹرنیشنل لیول میں جو برادری ہے وہ بھی اس کی سپورٹ کرتی ہے, انکلوڈنگ چائنا.
صحیح. ڈاکٹر منیش کمار جی, فرمائیے کہ جو پاکستان اور ہندوستان کے وزراء اعظم ہیں یا لیڈرس ہیں دونوں, ان کے پرسنل لیول پہ بہت اچھے تعلقات ہیں اور ظاہر ہے کہ کوششیں یہی ہو رہی تھیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو بھی اتنا ہی اچھا بنایا جا سکے جتنے کہ ان دونوں کے درمیان اچھے تعلقات ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسنل ریلیشن شپ آئندہ آگے چل کر ان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟
میں تو ایک بالکل ہی بہت ہی پازیٹیو تھنکنگ والا آدمی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی گھٹنائیں پہلے بھی ہوئی ہیں اور اس طرح سے جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جو ہے ریلیشن اس طرح سے جو ہے وہ ٹینس بھی ہوئے ہیں اور بعد میں پھر سلجھے بھی ہیں. یہاں پہ جو لیڈرس کا جو کام ہوتا ہے, لیڈرشپ کا جو کام ہوتا ہے, یہ ایک دوسرے کے پرابلمس کو سمجھنے والی بات ہوتی ہے, اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اس میں میرے حساب سے وہ ڈومیسٹک ایلیمنٹ پالیٹکس کا اس میں زیادہ ہے. بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے وہ ان بیانوں سے جو ہے وہ آنکھنا وہ غلط ہو جائے گا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہندوستان کے لیے ابھی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے یا ہم صحیح کیا کر رہے ہیں, کیا بیان آ رہا ہے, اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہندوستان کے لیے ابھی اپنے کشمیر کے لوگ جو ہے ان کی باتوں کو سننا, ان کے زخم کے اوپر جو مرہم لگانا, ان کی مدد کرنا, اور کس طرح سے وہاں پہ سارا چیز نارملائز ہو, یہ پرائیورٹی نمبر ون ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ایک بار وہاں پہ پھر سے چیزیں نارمل ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد پاکستان سے کیا کرنا ہے, کیا بات چیت کرنی ہے, کیا بیان بازی کرنی ہے, وہ اس پہ جو ہے وہ پرائیورٹی میں جو ہے وہ بعد میں کیا جا سکتا ہے. لیکن فی الحال بھارت کی سرکار کو جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے بالکل بہت ہی اچھے سے ان کے چیزوں کو جو ہے سننا اور سمجھنا پڑے گا.
بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار صاحب آپ کا, ڈاکٹر رشید احمد صاحب آپ کا, اور سامعین اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ نے اس سیگمنٹ میں بھی صدائے بازگشت سنی, پاکستان میں سفارتکاروں کی ایک کانفرنس کی جو 3 روز تک جاری رہی, وہ کانفرنس اب ختم ہو گئی ہے. اور پاکستان کے عمر خارجہ کے جو مشیر سرتاج عزیز صاحب, انہوں نے اس تاثر کو مسترد کیا ہے کہ اسلام آباد کو سفارتی طور پر تنہا کیا جا رہا ہے. انہوں نے اس کانفرنس کے اختتام پر کہا,
ان اے شارٹ پیریڈ از کلیئرلی الیسٹریٹڈ بائی دا مانومینٹل اچیومنٹس وچ از ریفلیکٹڈ ان سی پیک, دی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اینڈ دا اسٹریٹجک پارٹنرشپ وتھ چائنا. سملرلی دا سیکنڈ مین اچیومنٹ از دی انہانس انگیجمنٹ اینڈ کوآپریشن وتھ سینٹرل ایشین ریپبلکس. And the concrete results of that are Kaza 1000 brings electricity from Kyrgyzstan and Tajikistan, the Tapi gas pipeline and restoration of air links with Central Asian countries.
سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری کا منصوبہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کا آئینہ دار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بقول وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں. پاکستانی مشیر خارجہ نے شنگائی تعاون تنظیم ایس سی او کی مکمل رکنیت حاصل کرنے کو بھی اہم سفارتی کامیابی قرار دیا. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ طویل المدتی اسٹریٹجک مذاکرات کی بحالی کے بعد اقتصادی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو وسعت دی جا رہی ہے.
اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ جناب نفیس زکریا صاحب ہیں جو پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں, اور محترمہ ارشید سلیم صاحبہ ہیں جن کا تعلق نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی پاکستان سے ہے. ہم گفتگو کریں گے. نفیس زکریا صاحب, آغاز آپ سے کروں گا, آپ نے سرتاج عزیز صاحب کو بھی سنا جو مشیر عمر خارجہ ہیں. یہ تاثر کہاں دیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے آئسولیٹ ہو رہا ہے, یہ تاثر کیوں قائم ہو رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں وہاں بیٹھا ہوا تھا جہاں سے بات سنا, اور میں اس ٹیم کا حصہ ہوں.
جی بالکل,
جس کے بارے میں بھی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز دیکھیں, یہ تاثر جو ہے یہ سوائے 2-3 بکھری آوازوں کے اور کہیں سے نہیں آ رہا ہے. یہ تاثر جو ہے وہ ایک آدھ دفعہ کسی نے رینڈملی کہا, لیکن اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ آوازیں جو ہے یہ کون چلانے کی کوشش کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. اس کی وجہ بیسیکلی یہی ہے کہ ہماری کامیابی جو ہے اس کو کس طریقے سے بلیٹل کیا جائے. آپ نے کامیابی کے حوالے سے سن لیا, پاکستان جو ہے یہ جو ہماری حکومت ہے نواز شریف صاحب کی, ان کا اگر آپ الیکشن مینیفیسٹو دیکھیں گے تو اس کے اندر جو ہے بڑی وضاحت سے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ پاکستان کے جو خطے میں بڑی اہم جگہ ہے, جیسے کہ یہ ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا اور ویسٹ ایشیا کے کنفلوئنس پر پاکستان کی لوکیشن ہے, اور پاکستان کے اندر تمام وہ پوٹینشیل موجود ہے جس کے ذریعے پاکستان ایک اکنامک ہب اور انرجی کوریڈور بن سکتا ہے. وہ اسی چیز کو ریئلائز کرنے کے لیے, اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو اور ضروریات ہیں جس میں سب سے اہم ضرورت تھی ہماری انرجی کی ڈیفیشنسی تھی, اس کو پورا کرنے کے لیے جی. ہم نے جو اقدامات کیے, جو پالیسی اختیار کی, اس کے ہمیں 100% نتائج ملے ہیں. جو اس وقت ہم نے آج سے 3 سال پہلے گورنمنٹ نے سوچا تھا اور جس ڈائریکشن میں ہم نے جس سمت میں اپنی فارن پالیسی کو رخ دیا تھا, اس کے جو ریزلٹس ہیں ہمیں سامنے نظر آ گئے ہیں. سی پیک کے حوالے سے بالکل ستاویس صاحب نے صحیح فرمایا, کیونکہ سی پیک جو ہے اس کی آمد جو ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ اس نے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی پروفائلنگ کی ہے, کیونکہ اس خطے میں جو سیکورٹی کے صورتحال ہے, میں پاکستان کے حوالے سے بات نہیں کروں, میں پورے خطے کے حوالے سے بات کروں, تو یہاں پر انویسٹمنٹ جو ہے وہ پہلے نہیں آتی تھی, لیکن اب چونکہ گلوبل اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوا ہے 2008 کے بعد, سب تک ویسٹرن ورلڈ یا فرسٹ ورلڈ سنبھل نہیں سکی ہے, تو انویسٹمنٹ اس طرف آ رہی ہیں. اور سی پیک کا آنے کی وجہ سے دیٹ ہیز بین اے بون ٹو مینی انویسٹرز ہو آر سٹنگ اٹ دی فینسز, اور انہوں نے جو ہے اپنی انویسٹمنٹ یہاں پاکستان لانا شروع کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو بلومبرگ نے پاکستان کو جو ہے اسٹیٹس بھی اس کا رائز ہوا ہے, جس میں ایمرجنگ فرنٹیئر مارکیٹ سے وہ ایمرجنگ مارکیٹ کے اندر آ گئی ہے, اور اس حوالے سے کئی رپورٹس آئی ہوئی ہیں.
اچھا
تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح مطلب آیا. آپ
ہمارے ساتھ رہیے جی, ہمارے ساتھ رہیے گا نفیس زکریا صاحب. ارشی سلیم صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تاثر کس حد تک دیا جا رہا ہے اور کیوں دیا جا رہا ہے؟ جب ہم پاکستان کے مجموعی صورتحال پر خارجہ پالیسی کی طرف دیکھتے ہیں, ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت, افغانستان کے ساتھ معاملات, ایران کے ساتھ معاملات, امریکہ کے ساتھ معاملات, تو کیا یہ تاثر واقعی ملتا ہے کہ پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے؟
دیکھیں, یہ کوئی ابھی کوئی نئی بات ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ کوئی چند دنوں کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا ہوئی ہے. اگر آپ 9/11 کے بعد دیکھیں تو کئی سالوں کے اندر ایک خاص طریقے سے رپورٹنگ جو انٹرنیشنل میڈیا میں ہمیں نظر آتی تھی, جس میں سارا فوکس جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر تھا جو ظاہر ہے کہ ایک نیگیٹو پورٹریل جس کو کہہ سکتے ہیں ہم. تو اس میں چاہے جو کچھ پاکستان میں پازیٹو بھی ہو رہا تھا وہ انفارچونیٹلی بہت حد تک ہڈن رہا اور نہ انٹرنیشنلی اس کو ظاہر کیا گیا. تو وہ تاثر اگر ہم یہ کہیں کہ ڈیلیبریٹلی کچھ ممالک کی اپنی پالیسی کا حصہ ہے, لیکن اگر آپ جرنلی بھی بات کریں کہ پبلک اوپینین کیسے کریٹ ہوا پاکستان کے بارے میں, یا ایک امیج جب آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں تو وہ اس کنٹری کو کس جگہ پر دیکھتے ہیں لوگ, انویسٹرز کی بات ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ بیس کرتا ہے کہ رپورٹس کیا آ رہی ہیں اور کس طریقے سے کس چیز پہ زیادہ فوکس ہے. ہم اس فیز سے اب نکل رہے ہیں, کافی ایسی چیزیں اور اقدامات کیے گئے, اور خاص طور پہ جو آپریشن ضرب عضب کے بعد ایک خاص قسم کی آپ کو سوچ نظر آتی ہے کہ کسی طریقے سے بھی ملیٹنسی کو یا ایکسٹریمزم کو برداشت نہیں کرنا ہے. تو پاکستان کا وہ امیج کہ جہاں پر آپ کو کچھ ممالک کا اس میں خاص کردار تھا, ظاہر ہے کہ پاکستان کو ہب آف ٹیررزم قرار دے کے کمپلیٹلی آئسولیٹ کر دیا جائے, وہ میرا یہ خیال ہے کہ اب کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جہاں پر میرا خیال ہے کہ ہمارے جو اس کے اندر نہ صرف یہ کہ ہمارے اپنی جو سیاسی طور پر کچھ کام کیا گیا ہے, اور ظاہر عسکری طور پر بھی کافی کام اندر کیا گیا پاکستان میں, بلکہ اس کے علاوہ کچھ میڈیا, کچھ اس کے علاوہ پاکستان سے باہر جو کمیونٹیز اور ہماری کچھ ڈاکومنٹریز اور کچھ اور چیزیں ایسی جس نے ایک ہلکا سا ایک کہنا چاہیے کہ انیشیٹو ایسا لیا کہ نہیں کچھ اور بھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے مکمل طور پر جو ہے وہ امیج جو کہ باقی اور دوسرے ممالک جو اس دوڑ میں لگے ہوئے, اور خاص طور پہ خطے کے اندر اگر انڈیا کی بات کریں تو ڈسپائٹ آل اٹس پرابلمز جو انٹرنل وہاں پر کیوس ہے یا پرابلمز ہیں, انہوں نے جو ایک امیج اپنا بنا رکھا ہے وہ جس تیزی سے کام کریں, میرا خیال ہے کہ یہ اگر پروسیس ابھی شروع ہوا ہے کہ بیٹھ کر بات کر کر اور متحرک کرنا اپنے نمائندوں کو جو دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں خاص طور پہ مین کیپٹلز کے اندر, یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اگر ابھی بھی یہ شروع ہوا ہے تو اٹ شوڈ ناٹ بی جسٹ ون آف دا تھنگس کہ ایک دفعہ ہو گئی اس کے بعد آپ نے کہہ دیا, یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے کہ جو مسلسل یہ میٹنگز اور یہ انٹریکشنز ہوتے رہنے چاہیے, اور ان کو کافی حد سے زیادہ ایک نارمل سطح سے زیادہ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے, کہ جہاں پر وہ تمام چیزیں جو پاکستان کے اندر سول سوسائٹی لیول کے اوپر میڈیا, آرٹ, ایجوکیشن, کئی ایسے شعبے ہیں جس میں بہت سگنیفیکینٹ کارنامے پاکستانیوں نے کیے ہیں, وہ آپ حصہ جو ہے اس کو سامنے لانے کے لیے صرف پہلے ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہی بات ابھی کی گئی ہے کہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ کس طریقے سے بنایا جائے. اور دوسری جو چیز ہے امپورٹنٹ, تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اپنے اندر بھی یہ ڈبیٹ جو تھی, جو انٹرنل ڈبیٹ ہے, وہ کچھ عرصے سے زیادہ زور پکڑ گئی تھی. اگر آپ پاکستان کے لوکل جو میڈیا کے اوپر ڈسکشنز کو فالو کریں تو اس کے اندر یہ بات بار بار آتی رہی کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی ایکٹیو جو ہے سفارتکاری نہیں ہو رہی ہے, یا پاکستان کا کس طریقے سے ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے, یا ہمیں کتنی زیادہ کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے ایسے نیگیٹو پروپیگنڈا کو کہ جو کہ شاید حقیقت میں مبنی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ڈبیٹ ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں زیادہ زور پکڑی گئی ہے, لکھا بھی گیا پرنٹ میں اور الیکٹرانک پہ بات کی گئی, تو میرا خیال ہے کہ یہ انیشیٹو بہت اچھا تھا اور یہ کنٹینیو رہنا چاہیے.
اچھا نفیس زکریا صاحب, یہ فرمائیے کہ جیسا کہ ابھی ارشد سلیم صاحب فرما رہے تھے کہ جو نیگیٹو پورٹریل تھا وہ قائم کیا گیا. آج بھی اگر آپ کسی ملک میں جائیں تو دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان کے نام کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے, مسلمان اور پھر پاکستان. اور بعض جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے سفارت خانے اس طرح سے پاکستان کے امیج کو پروجیکٹ نہیں کرتے جیسا کہ ہونا چاہیے. تو کیا اس کانفرنس میں کوئی پرٹیکولر اسٹریٹجی فارمولیٹ کی گئی ہے اس تاثر کو دور کرنے اور پاکستان کی امیج کو بہتر بنانے کے لیے؟
جی, میں جو ارشد صاحبہ کے کامنٹ سے اس حد تک میں بالکل متفق ہوں کہ یہ پرسپشن کا ایشو ہے, اور پرسپشن جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے.
جی,
یعنی آپ کہتے ہیں کہ ایک وہ چیز نہیں تھی, لیکن اس کو جس طریقے سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا, وہ پاکستان کو اس امیج کو ٹارنش کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ایفرٹ کی گئی ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی اور کچھ ممالک اس کے اندر شامل. اب میں آپ کو اس بات کو صرف جواب دینا چاہوں گا کہ پاکستان یہ جو انوائس کانفرنس ہے یہ ہمارا ریگولر فیچر ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ون آف نہیں تھا کہ آج ہم نے بلا لیا اس لیے کہ ہم کوئی نئی چیز شروع کرنا چاہتے تھے. یہ ہمیشہ سے اس خطے میں جہاں سے یہ سارے ہمارے سفرا آئے تھے اس خطے میں بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں ابھی آف لیٹ جو ہے رونما ہوئی تھی, اور ان تبدیلیوں کے جو ہے اثرات ہمارے اس خطے کے اندر جہاں پہ ہم مقیم ہیں ساؤتھ ایشیا کے اوپر اور سینٹرل ایشیا اور یہ سارا جو خطہ ہے ایشیا کے ریجن اس میں تھے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہمارے جو انوائز ہیں اپنے اپنے اسیسمنٹ دیتے ہیں. اب آپ نے جو فرمایا ہے کہ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں کرتے ہیں, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمارا ریگولر فیچر ہے کہ ہم پاکستان کی کلچر پروجیکشن جو ہے وہ کرتے ہیں. ہاں, یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ٹرسٹ اس طریقے سے نہیں ہے یا نہیں تھا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا, یا جس طریقے سے دوسرے ممالک کرتے ہیں اپنے کلچر کی پروجیکشن اور پروموشن اور بول کے ایکسپورٹ کے لیے. پاکستان اس چیز کے اندر نہیں تھے, لیکن یہ جو امیج بلڈنگ ہے یہ ڈیفینیٹلی اب جب سے یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ پورے خطے کے اندر یا بلکہ پورے دنیا کے اندر ٹیررزم جو ہے وہ اس کو دیکھا جا رہا تھا ایک بہت بڑی مینس کے طور پہ. پاکستان کا خالی ایک وہ نہیں ہے مسئلہ جو, لیکن پاکستان سب سے زیادہ اس کے اوپر اثر انداز جو ہے پاکستان کے اوپر اثر ہوا ہے اس کا دہشت گردی کا, اور اس کی وجوہات میں تفصیل میں جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ڈیفینیٹلی کام کرنا شروع کر دیا ہے, اور پرسپشن کو جو ہے مس پرسپشن کو ہم ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کا جو ریئل امیج ہے, پاکستان کا جو صحیح رنگ ہے جو کہ بہت خوبصورت رنگ ہے, وہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پیش کریں گے. یہ ہماری اسٹریٹجی کا ڈیفینیٹلی ایک بہت اہم جز ہے جو ہم نے بنائی ہے اسٹریٹجی.
اچھا ارشد سلیم صاحبہ, ایک آخری بات, یہ جو اس وقت تو کشمیر میں انڈین کشمیر میں صورت حال ہے اور اب پاکستان میں ایک سارک کانفرنس بھی ہو رہی ہے, کیا اس حوالے سے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ڈپلومیٹس کی کانفرنس کی یا انوائس کی جو کانفرنس تھی وہ کوئی امپورٹنس رکھتی ہے, اور وڈ دس کانفرنس پلے سم رول ان فیوچر ان دس کانٹیسٹ؟
دیکھیں, یہ بات تو کئی دنوں سے, خاص طور پہ جب کشمیر میں ابھی یہ جو ریسنٹ اپرائزنگ شروع ہوئی ہے اور وہیں کے عوام جو ہے جس طریقے سے کھڑے ہوئے, لیکن پھر پاکستان کے اوپر انڈیا کی طرف سے بات ہونے لگی, تو یہ بحث یہاں پر کافی ہوئی ہے کہ آخر ہمیں وہاں نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اپنے ریجن کے اندر ساؤتھ ایشیا میں, بلکہ انٹرنیشنلی کس طریقے سے کون سی ایسی ٹارگیٹ پلیسز ہیں کہ جہاں پاکستان کو یہ موقع بہت سخت طریقے سے سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ یہ اس وقت جو کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے یہ بٹوین دا انڈین گورنمنٹ اینڈ دا لوکل پیپل جو کھڑے ہوئے ہیں فرسٹریٹڈ ہیں, اور کس قسم کی, تو یہ کیونکہ انڈیا کی طرف سے جو ایک مسلسل جس دن سے یہ شروع ہوا ہے یہی بات کہی جاتی رہی کہ کیونکہ یہ پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے یہ مسائل وہاں پر ہو رہے ہیں, تو اس پرسپشن کو ختم کرنے کے لیے میرا خیال ہے ضرورت اسی بات کی ہے. اور یہ کانفرنس میں اگر ہمارے جو نمائندے ہیں یہ اس کو مزید آگے بات کو لے جا سکیں کہ کس طریقے سے آپ ایک گورننس کا ایشو یا ایک پولیٹیکل اپرائزنگ کا ایشو جہاں پہ لوگ فرسٹریٹڈ ہیں اس کو آپ اپنے پڑوسی ملک کے اوپر ڈال کے اس ذمہ داری سے دریا جمع نہیں ہو سکتے, بجائے اس کے کہ ہم اس پہ خاموشی اختیار کریں یا بجائے اس کے کہ ہم ایک ریگولر قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دیں, یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کے حالات وہاں پہ کیا ہیں, اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے جو بڑے ممالک ہیں خاص طور پہ یونائٹیڈ اسٹیٹس, یو کے اور یورپ کے اندر جو ممالک, وہاں کے یونیورسٹی کیمپسز کے اندر سیمینارز کروانا جو کہ ہماری ایمبیسیز بہت آسانی کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ, پاکستانی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے ساتھ مل کے کروا سکتی ہیں. थिंक टैंक के अंदर आपको थोड़ा सा इसमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और वहां पर आपको इस किस्म का खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बजाय इसके कि एक इंडियन ऑर्गेनाइज प्रोग्राम हो और उसमें जाके हम फिर डिफेंस अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करें या आर्ग्यू करें। पाकिस्तान की तरफ से अगर इन मुल्कों के अंदर इन फोरम्स के ऊपर अगर आवाज उठाई जाती है, मोबिलाइज कर दिया जाता है, हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर बहुत मौजूद हैं, कई यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर्स मौजूद हैं, इसी तरह थिंक टैंक्स में मौजूद हैं, तो ये एक रेगुलर अगर काम होता है तो मेरा ख्याल है कि और ये एम्बेसीज के साथ मिलकर अगर काम होता है तो काफी अच्छे तरीके से जो है ये केस पेश किया जा सकता है।
नफीस अकेरिया साहब, एक आखिरी बात, तो जो तजावीज अर्शी सलीम साहब ने पेश किया, आप क्या समझते हैं इनके बारे में, ये क्या प्रैक्टिकेबल है आपकी नुक्ते नजर से?
जी जी बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे ख्याल में शायद मैं मुझे रिमाइंड एक दफा रिमाइंड कराना पड़ेगा, उनकी तवज्जो दिलानी पड़ेगी। उन्होंने बिल्कुल सही और बहुत अच्छी बातें की है और डेफिनेटली कश्मीर जो है हमारा एक बहुत बड़ा कौमी इशू है जिसके ऊपर हमें मुस्तकिल आवाज उठानी है और हम उठाते हैं, हमेशा उठाते रहेंगे। अब इशू ये है कि ये जो उन्होंने फरमाया, हमने तमाम तर वो जो बड़े फोरम है इंटरनेशनल फोरम जहाँ पे कश्मीर का केस उठाया जा सकता है, हमने उठाया हमेशा और अभी भी उठा रहे हैं, और अब बहुत ही मौसम अंदाज में हमने जो है अपने कश्मीर के केस को उठाया इस दफा और हर दफा उठाते रहे। इस दफा जो है बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल है, वहां पर अब जो नई जनरेशन जिस तरीके से सामने आई है और जिस तरीके से उन्होंने कन्फ्रंट किया है इंडियन फोर्सेज की ब्रुटैलिटीज को, मैं समझता हूँ कि यही एक बहुत बड़ा जो है आई ओपनर है। हमने हमारे यहाँ जो हमारी एम्बेसीज हैं, पहली बात तो ये है कि हम रेगुलरली सेमिनार कराते हैं, रेगुलरली, इसमें कोई दूसरी वो नहीं है, हमारे पास पूरा इसका डेटा है स्टडी। हम जो है ये सेमिनार क्योंकि एक लिटरेरी एक्टिविटी है और ये बेसिकली इट इज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ आर मॉरल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट टू द कश्मीरी कॉज, और हम वो करते हैं। इसमें ना सिर्फ ये कि हमारे पाकिस्तान का डायस्पोरा बल्कि कश्मीरी डायस्पोरा भी बाहर बहुत बड़ा मौजूद है, वो लोग साथ मिलकर और बहुत दफा जो है वो एम्बेसी के साथ मिलकर अपने तौर पर भी सेल्फ मोटिवेटेड, वो खुद ये सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो मूवमेंट है इसके हवाले से और कश्मीरियों की जो प्लाइट है, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसके हवाले से इंडिया के खिलाफ और इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है इसकी तवज्जो दिलाते रहते हैं। और ये वो चीज़ है, मेरे ख्याल में उन्होंने शुरू में एक दो बातें कही थी जो कि बहुत अच्छी बातें कही थी कि क्या वजूहत है, वो क्या कंसिडरेशन है जिसकी वजह से दुनिया ने जो है अपनी आंखें दूसरी तरफ फेरी हुई हैं। तमाम वो लोग जो बेसिकली इंसानी हकूक के अलम बरदार हैं उनके बारे में भी सवाल उठाया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान की कौम कर रही है, बहुत सारे मुसलमान ममालिक कर रहे हैं कि भाई किधर है ये लोग सारे के सारे जो
अच्छा,
इतना खून बहा रहा है।
अच्छा, फिर जकीरिया साहब एक जरा सा मैं सवाल और कर लूं आपके ताकि फिर मैं इसको रैप करूं, रैप अप करना है मुझे इसको। ये बताइए मुझे कि भारत के वजीर दाखिला पाकिस्तान आए हुए हैं और जाहिर है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात दोनों मुल्कों के लिए भी और पूरे रीजन के लिए भी बेहतर हैं, क्या उनकी कोई मुलाकातें इस सार्क कॉन्फ्रेंस के अलावा भी स्केड्यूल हैं?
देखिए मैं आपको सिर्फ इतना रिमाइंड करा दूंगा कि खुद इंडिया ने इससे पहले कि कोई सोचता या कुछ होता, खुद इंडिया ने पहले ही बरमला अनाउंस कर दिया कि जी कोई हम नहीं कर रहे मीटिंग।
अच्छा,
ठीक है, ये उनके स्पोक्स पर्सन ने स्टेटमेंट इशू की थी कि आई कैटेगोरिकली से दिस थिंग कि दे विल बी नो मीटिंग।
अच्छा,
आप देख लीजिए उनके वो ट्वीट है इसके ऊपर,
अब वही स्टैंड अभी तक।
हाँ, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो नहीं मिलना चाहते।
बहुत शुक्रिया नफीस अकरिया साहबा और जनाब मोहतरमा अर्शी सलीम साहबा, आप दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद फिर हम गुफ्तगू करेंगे अपने अगले मौजू पर। पॉलिसी इंस्टीट्यूट के ब्रिगेडियर साद नसीर साहब हमारे साथ हैं, लेकिन पहले ब्रेक फिर गुफ्तगू।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह राहत सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए, दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
वेलकम बैक साहब। पाकिस्तान में जो एक इदारा है NCMC, نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل، اس نے کہا ہے کہ تقریباً 650 پاکستانی ایسے ہیں جو بیرون ملک یعنی عراق، شام اور دوسرے ملکوں میں دہشت گردوں کے ساتھ اور ملیٹینٹس کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں، اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ اگر وہ پاکستان آئیں گے تو پاکستان کے لیے نئے مسائل پیدا کر دیں گے، جہاں پر آلریڈی ضرب عضب جیسی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور دہشت گردوں کو ملک سے نکالا جا رہا ہے اور تباہ کیا جا رہا ہے ان کے نیٹ ورک کو. اس سلسلے میں جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہیں عامر رانا، انہوں نے کچھ اس انداز میں اظہار خیال کیا ہے.
پہلے سے اس کو کوئی میئرس لینے پڑیں گے. بہت سارے دیگر ممالک میں بھی جہاں جہاں سے خاص طور پر عراق اور سیریا سے جو ملیٹنٹس واپس گئے ہیں تو ان کے بارے میں کئی تحفظات ہیں. خاص طور کے اوپر یورپ کے جو ریسنٹ جو ٹیرف اٹیکس ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی یہ لگتا ہے کہ ان قوتوں کا، ان ملیٹنٹس کا ہاتھ ہے جو وہاں سے تربیت حاصل کر کے آئے. تو ابھی جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا اس میں بھی کچھ ایسے شواہد ہیں کہ کوئی کینیڈین بنگلہ دیشی لڑکے تھے جنہوں نے ٹریول بھی کیا سیریا کا. تو میرا خیال ہے کہ اس کا پورا کانٹیکسٹ ہے اور بڑا ضروری ہے کہ اس کو دیکھا جائے اور اس پر روک تھام. اس کی
خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 132 ایسے لوگ ہیں جن کی پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے نشاندہی بھی کر لی ہے. بریگیڈیئر سعد نذیر، بتائیے کہ یہ لوگ جو بیرون ملک لڑ رہے ہیں اور پاکستانی، اگر پاکستان واپس آئیں گے تو ان کو روکنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کے خاندانوں کی نگرانی کی جائے گی، اپنے خاندانوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئیں گے، لیکن یہ کتنا بڑا خطرہ ہے؟ کیا کوئی ریئل ڈینجر ہے یہ پاکستان کے لیے؟
جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے یہ تو بہت پہلے سے تھا کہ جب وہ ایران اور ساری عراق، ایران عراق جنگ تھا، اس وقت بھی پاکستان سے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے اور مختلف سائٹس پر لڑ رہے تھے، اور ان کی جو وہاں پر موت واقع ہوئی تھی تو اس کے بعد باقاعدہ ایران کا ایک پالیسی تھی کہ ان کے بچوں کو، ان کے بیوی اور باقی افراد کو باقاعدہ سٹیزن شپ دی گئی. اس کے بعد یہ جو ایران، سوری عراق اور سیریا کا جو مسئلہ آیا تو اس میں دونوں اطراف سے، پاکستان سے کچھ علاقوں کے لوگ آئی ایس کی طرف سے یا سیکٹیرین گراؤنڈ پر، اور افغانستان سے اور پاکستان سے دوسرے سیکٹیرین بیس پر کچھ لوگ ادھر گئے ہوئے ہیں، اور اس کی فگر 650 ہے یا 1000 ہے یا اس سے کم ہے، زیادہ ہے، ایگزیکٹ فگر کا تو پتہ نہیں ہے. البتہ یہ لوگ باقاعدہ وہاں پر مختلف، یعنی مطلب ہے کہ بیسیکلی سیکٹیرین ماٹو لے کر یا سیکٹیرین عزائم کے ساتھ وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور کچھ وہاں پر ان کی واقع موت بھی واقع ہو جاتی ہے اور باقاعدہ ان کے فیملیز کو کمپنسیٹ بھی کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان لوگوں کا واپس آنا واقعی وہاں پر جو مختلف قسم کے، یعنی جو وہ ہے، ایک فاطمہ بریگیڈ ہے، اس کے علاوہ نصرہ فرنٹ ہے، اس کے علاوہ باقی بھی مختلف ناموں سے ہیں جو وہاں پر لڑ رہے ہیں سپلنٹر گروپ سے. تو یہ لوگ واقعی جب اپنے ملکوں میں واپس آئیں گے تو خطرہ تو ان کا ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ فیلڈ ہارڈن ہوں گے، وہاں پر انہوں نے کافی تربیت دی اور پھر جنگ میں حصہ لیا اور پھر وہاں پر زبان بھی سیکھی، کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں، تو ان کا واپسی پر آنا، وہاں پر لنکس بھی ہے تو وہ لنکس کو بھی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، وہاں کیا جو وہاں موٹیویشن لے کر آتے ہیں اس کے ساتھ باقی لوگوں کو بھی ریکروٹ کر سکتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے فیملیز وغیرہ ان پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور ان کا روکنا واقعی پاکستان کے جو سرحدیں ہیں، جو بلوچستان کا علاقہ ہے یا اس کے علاوہ جو بحری جو وہ ہے ہمارا کنارہ ہے، اور اس کے علاوہ ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ جو سرحد ہے، تو مختلف طریقوں سے یا مختلف راستوں سے، غیر روایتی راستوں سے یہ لوگ داخل ہو سکتے ہیں، اور جب داخل ہوں گے تو پھر ظاہر ہے انٹیلیجنس ایجنسی کی تو ان پر نظر ہوگی، لیکن نقلی مکانی کر کے دوسری جگہ پر بھی جا سکتے ہیں. تو یقین ہے جو یہ وارننگ ایشو ہوئی ہے تو یہ اپنی جگہ پر بجائے ہے، اور ان کا تدارک کرنا پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز کی ذمہ داری ہے، لیکن ایک بڑا خطرہ مجھے اس میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ افغانستان کے جو شورش زدہ علاقے ہیں اسپیشلی جو پاکستان کے ملحقہ ہے یا ٹرائبل ایریا ہیں, ان میں آ کر کوئی نئے جتہ بازی نہ کر لیں, اور اگر نئے جتہ بازی ہو جاتی ہے تو اس سے ایک نیا مطلب ہے کہ جتنے پروسکرائب آرگنائزیشن ہے ایک اور بھی وجود میں آ جائے گا, اور جب آ جائے گا تو پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ سکتے ہیں, افغانستان
اور ظاہر ہے وہاں پر پاکستان نگرانی نہیں کر سکتا, وہاں پر افغانستان کے ملحقہ علاقوں میں پاکستان جا کر نگرانی نہیں کر سکتا, ان کو روک نہیں سکتا
جی,
تو اس کے لیے کیا کیا ریمیڈی ہے؟
اس کے لیے تو یہ ہے کہ جو افغانستان کے علاقے ہیں وہ وہاں پر ان کے لیے جتہ بندیاں اکٹھے ہونا یا وہاں پر ایک ایسا آرگنائزیشن بنانا وہ اس لیے بھی ممکن ہے کہ وہاں پر حکومت کا ریٹ کمزور ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے کوئی لیڈر ویڈر ہے تو اس کو تو ڈرون حملے سے وہ کر سکتے ہیں مطلب انگیج کر سکتے ہیں, اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ بالکل سیکٹیرین بیس پر ہو اور ان کا جو کیمسٹری ہے وہ وہاں پر لوکل طالبان ان سے نہ ملتا ہو یا آئی ایس سے نہ ملتا ہو تو پھر میرے خیال میں ان کے لیے مشکلات زیادہ ہو سکتے ہیں. البتہ ہمارے بارڈر کی نگرانی وہ دونوں ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ جو بارڈر کنٹرول میکینزم ہے اس کو سخت سے سخت کیا جائے اور اس کو مؤثر کیا جائے, اور اس میں دونوں ملک تعاون کریں تو پھر ان کے ممکنات کم ہو جاتے ہیں. ادر وائز اگر فورس بارڈر رہتا ہے اور جو موجودہ حالات ہے تو اس میں آنا جانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے.
اچھا, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو اس وقت لڑ رہے ہیں عراق میں, شام میں یا دوسرے ملکوں میں, وہاں پر ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے لیے گراؤنڈ جو ہے فرٹائل ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں پر ان کی مانگ بھی ہے, لیکن اب پاکستان میں جبکہ اتنے بڑے پیمانے پر کارروائیاں ہو رہی ہیں اور دنیا بھر کے دہشت گرد یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اب ان کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے, تو وہ کیوں آنا چاہیں گے پاکستان اور کیا وہ محرکات ہیں جن کے بنا پر وہ یہاں آنا چاہیں گے؟
دیکھ لو, ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ لڑ رہے ہیں وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ ان کے خلاف انٹرنیشنل فورسز بھی لڑ رہی ہے, اور کافی جو جگہ وہ آئی ایس سے خالی کرائے گئے یا ان سے دوبارہ ان کا قبضہ لیا گیا, اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ یہ نارملی ایک ٹینور ہوتا ہے جس کے تحت جس طرح پہلے افغان جہاد ہوتا تھا تو لوگ جاتے تھے 6 مہینے 1 سال کے لیے واپس آ جاتے تھے پھر ریفریش ہو کر دوسرے لوگ چلے جاتے تھے, ایک تو یہ فینامینا بھی رہتا ہے, اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ یہ شاید وہاں سے کوئی نئے مشن لے کر آئے ہوں, کیونکہ ان کا جو داعش کا ہے اس کا تو خلافت والا سلسلہ ہے وہ تو پوری مسلم دنیا میں ان کا تو بڑا جو وہ ہے انٹرنیشنل اپیل ہے, بیانڈ بارڈرز ہے اور بارڈر کو ریکگنائز نہیں کرتے, اسی طریقے سے جو باقی جو آف لائن انفلوئنس مطلب ہے کہ جو شورش زدہ علاقے ہیں ادھر زیادہ کرانا چاہتا ہوں تو اس قسم کے سیکٹیرین بائس کے ساتھ اس قسم کے لوگ آ سکتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو ان سے افیکٹڈ ہوں یا سمجھتے ہوں کہ یہ ہمارے مطلب ہے کہ اس میں جال میں آ سکتے ہیں اور ہمارے لیے ریکروٹمنٹ کا بیس پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو ان کے سامنے اپنے کارنامے وہاں کے جنگ کے حالات وہاں کے جو باقی ہیں وہ بیان کر کے تو ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں.
اچھا,
اور جب آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں تو اس ایجنڈے کے تک پاکستان میں بھی یہ سیکٹیرینزم اس کو دوبارہ ہوا دے کر اس کو میرے خیال میں تیز کیا جا سکتا ہے.
اچھا, ایک آخری سوال جی,
مقاصد باہر والے وہ پورے کر سکتے ہیں.
اچھا, ایک آخری سوال یہ کہ پاکستان آپ کے خیال میں اپنے موجودہ سرکمسٹینسز میں کس حد تک تیار ہے ان کو پریونٹ کرنے میں؟
جہاں تک ویجیلنس کا تعلق ہے یا بارڈر پر سیکیورٹی کا تعلق ہے, اس کے علاوہ باقی جو کومبنگ آپریشن ہو رہے ہیں اور انٹیلیجنس بیس جو آپریشن ہو رہے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے, چیک پوسٹیں بھی ہے, اس کے علاوہ تلاشیاں بھی لی جاتی ہے, اس کے علاوہ انٹیلیجنس بیس آپریشن جو کیے جاتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ٹگ آف وار ہے, ساتھ ساتھ چلتا ہے. اگر ہم کہ پاکستان میں اس قسم کے وائلنس میں اور سیکٹیرینزم میں کافی کمی آئی ہے اور یہ واقعی کافی لوگوں نے اس کو ریکگنائز بھی کیا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے اور اس کو مطلب ایک اوپن اینڈڈ ضرب عضب چل رہا ہے, ایک اوپن اینڈڈ نیشنل الیکشن پلان چل رہا ہے اور اس کے تحت لوگوں کو پکڑا بھی جاتا ہے, سزائیں بھی ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ حملے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس قسم کے لوگ جو ہیں یا اس قسم کے آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنا سر بھی اٹھاتے رہتے ہیں اور اپنی پریزنس بھی دکھاتے رہتے ہیں, تو یہ ایک آن گوئنگ سلسلہ ہوگا جو کہ میرے خیال میں کہ اتنا جو اگر ان کو اندرونی طور پر زیادہ پذیرائی نہیں ملتی یا پاکستان میں ان کے خلاف جو لگتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ ان کے ہاتھوں میں کھیل سکتے ہیں ان پر اگر نظر رکھی جائے تو میرے خیال میں پھر ان کے لیے ریکروٹمنٹ یا اس قسم کا سلسلہ یا سیکٹیرین اس کو ہوا دینا فیلنگز کو ہوا دینا مشکل ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ بھی کہ نیشنل ایکشن پلان پر بھی 20 کے 20 نکات پر عمل کرانا ہوگا اور پھر یہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن اور جو باقی جو حالات ہیں جو ہمارے اقتصادی حالات ہیں گڈ گورننس کے وہ ہیں ایشوز ہیں اور محرومیاں ہے یا ان امپلائمنٹ ہے ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرانا ہوگا تو تب یہ ایک ہول سم ایفرٹ ہوتا ہے. ایک ہول سم ایفرٹ کے تحت آپ لوگوں کو قومی دائرے میں لے آتے ہیں ان کو ڈی
ریسٹرکچر کر سکتے ہیں بہت شکریہ
اور ان کو پھر وہ مواقع دے سکتے ہیں جہاں پر وہ اپنا روزی روزگار اور اس کے علاوہ ایک بہتر شہری کے طور پر وہ دیکھ سکتے ہیں.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب. اور سامعین اب ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے امریکہ میں صدارتی سیاست کے اوپر اور کچھ دوسرے بین الاقوامی موضوعات پر. ہمارے ساتھ جناب اصغر چودھری صاحب موجود ہیں جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے اور مسعود عبدالی صاحب ہیں جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے. امریکہ کی ان دونوں سے گفتگو کریں گے اور ڈاکٹر زبیر اقبال تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن پہلے ایک بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
اصغر چودھری صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا. یہ فرمائیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کے پارٹی کے جو صدارتی امیدوار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کی جو کمپین کے اسٹافرس ہیں اور ان کے جو مشیران ہیں وہ بڑے فرسٹریٹڈ ہوتے جا رہے ہیں اس لیے کہ جو ایک کلیئر کٹ میسج ہونا چاہیے اس کے بجائے کچھ الجھنیں کچھ گنجلکیں پیدا ہو رہی ہیں. آپ کی پارٹی ان امور پر کس طرح سے قابو پانے کے لیے پلان کر رہی ہے؟
جی شکریہ مجھے موقع ملا اور میں فاضل اور دوسرے جو دوست ہوں گے ان سے بھی مستفیض ہونے کا موقع ملے گا. میں اس سلسلے میں یہ جو آپ نے کہا کنفیوژن پایا جاتا ہے. دیکھیے امیدوار ایک نیا آدمی ہے, پہلے وہ سیاست میں نہیں, اس کا کوئی ایسا کوئی لمبا چوڑا اس کا نہیں ہے تعلق رہا سیاست سے, تو اس کے ہو سکتا ہے کہ بہت ساری یہ چیزیں نئے ہونے کی حیثیت سے یہ سامنے آئیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بھی بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر کام میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. وہ جو 10-8 سال سے ایک پارٹی ہے موجود, آئندہ بھی وہ ارادہ رکھتی ہے, انہوں نے بہت اپنے آپ کو سیاسی طور پہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے. اور یہ نیا شخص جو ہے یہ اپنے طور پہ ایسا نہیں ہے, اس کا عالمی سیاست پہ اس کی نظر ہے, اور خاص کر جس وجہ سے اس کو فالو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس کو ایک بزنس مین کی نظر سے دیکھتا ہوں. ہم پاکستانی مسلمان یا پاکستانی جو بھی یہاں ہیں, ہمارا جو ہے نا, ہم نے اپنے آپ کو, ہم جو آئے ہیں تو ایک ضرورت کے تحت آئے ہیں, یا بزنس کے لیے یا پیٹ کی خاطر یا روزی کے لیے یا اعلیٰ تعلیم کے لیے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نظر بزنس پہ اس شخص کی ہے. جتنا 8 سال میں اس پارٹی نے
جی اچھا چودھری صاحب میں ذرا سے یہاں آپ کو روکوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ خاص طور پر مائنورٹیز اور مسلمانوں کے حوالے سے جو اسٹینڈ ہے آپ کی پارٹی کا, اس کے بارے میں آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے, مطلب آپ کے کینڈیڈیٹ کا؟
جی جی اس میں مجھے ایک نہیں سمجھ آتی کہ عام لوگوں کا اس میں خطرہ کیا ہے پاکستانیوں کو. کوئی ایسی خطرے کی چیز مجھے تو نظر نہیں آتی. نہ اسلام کو خطرہ ہے, نہ کسی مسلمانیت کو خطرہ ہے, نہ کسی اور کو. اسے کس بات کا خطرہ ہے ہمیں, مجھے نہیں محسوس ہوتا.
اچھا ٹھیک ہے,
یہی چیز میں عرض کروں کہ یہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ جی یہاں پاکستانی اور اسپیشل مسلمانوں کا داخلہ جو ہے نا, یہ وہی ایک بات کو لیتے ہیں نا ہم, اس کے لیے آسان نہیں ہے کسی پریزیڈنٹ کو یہ کرنا. کیونکہ اس کے کانسٹیٹیوشن کے یہ بات خلاف
ہے. آپ کا پوائنٹ ہے. ایسے میں اب ذرا یہاں پر عبدالی صاحب, مسعود عبدالی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی کس طرح سے اس صورتحال کو کاؤنٹر کر کے استفادہ حاصل کرنا چاہتی ہے موجودہ صورت سے, اختصار سے بتائیے گا. جی
وعلیکم السلام. میں یہی عرض کر رہا ہوں, بلکہ ہمارے دوست ذکر کر رہے تھے ریپبلکن پارٹی کا, اسی حوالے سے یہی اصل میں ڈیموکریٹک پارٹی کا موقف ہے کہ ریپبلکن پارٹی کا امیدوار جو غیر تجربہ کار ہے, اس سے سیاست کا کوئی تجربہ نہیں, وہ کبھی کونسل سے منتخب نہیں ہوئے, اور پھر امریکہ کا صدر جو صرف ایک ملک کا صدر نہیں ہے بلکہ اس کا اثر ساری دنیا پہ ہوگا, وہ دنیا کی سب سے مضبوط آرمی کا کمانڈنٹ چیف ہے, اس کی انگلی کے تلے جو ہے وہ نیوکلیئر اکوپمنٹ ہے جس سے وہ دنیا پہ حملہ کر سکتا ہے. تو ایسا شخص جو مغلوب الغضب ہے, ہر بات پہ غصے میں آ جاتا ہے, ہر ایک کو جواب دیتا ہے, پھر یہ کہ اس کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے, خود اپنی پارٹی کے لوگ اس کو مخالف. اب یہ دیکھیں کہ ریپبلکن نیشنل کنونشن میں ایک بھی سابق ریپبلکن صدر شریک نہیں ہوا, یعنی نہ جارج بش ہوئے نہ جارج ڈبلیو بش ہوئے اس کے اندر شریک. اس کے علاوہ ابھی یعنی جو معاملہ ان کا چل, پھر ایک اور جو مسئلہ ہے ہمارے ٹرمپ صاحب کا کہ وہ ہر ایک کیوں نوئے کرتے ہیں, مطلب انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ میں بین کر دوں گا جو غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. بالکل صحیح کہا تھا ہمارے خضر صاحب نے کہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے امریکہ کے آئین کا بھی مطالعہ نہیں کیا ہے. تو ایسا شخص جس کو بنیادی آئین کا پتہ نہ, پھر ایک اور جو مسئلہ ہے وہ فرما رہے ہیں کہ وہ دیوار کھڑی کریں گے میکسیکو اور امریکہ کے بیچ. آپ کو پتا ہے اس میں چار ریاستیں انوالو ہیں, اس میں کیلیفورنیا ہے, اس میں ٹیکسس آتا ہے, اس کے اندر نیواڈا آتا ہے, اور اس کے اندر جو ایریزونا آتا ہے. اور امریکہ کے قانون کے تحت سرحد بارڈر مینجمنٹ جو ہے وہ ریاستوں کی ذمہ داری ہے, یعنی وہ دیوار کھڑی نہیں کر سکتے جب تک ریاستوں سے وہ اجازت نہ لیں.
اچھا
سوال یہ ایسا جب پھر یہ دیکھیں کہ انہوں نے یعنی ان کا عالم یہ کہ معذور شخص جو تھا وہ نیو یارک ٹائمز کا نمائندہ سرج کولنس کی, اس کا مذاق اڑایا, سینیٹر وانس سینیٹر جو وارن ہے وہاں کی میساچوسٹس کی, اس کا انہوں نے مذاق اڑایا, سورج انڈین انہوں نے کہا. اور پھر اس کے علاوہ یہ پہلی بار تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک گولڈ فیملی کے شخص کو انہوں نے اس کا یہ کہا کہ صاحب کہ وہ اس عورت نے اس لیے تقریر نہیں کی کہ اسلام میں تقریر کرنا منع ہے. آخر اس کے علاوہ توہین اسلام کی اور کیا ہوگی, اور ان کو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ امریکی آئین کے خلاف ہے. ٹرمپ صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو انہوں نے امریکی آئین کا مطالبہ بھی نہیں کیا.
صحیح. ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ بات فرمائیے, آپ نے دونوں کو سنا, ایک ریپبلکن صاحب تھے ہمارے ساتھ, ایک ڈیموکریٹک تھے, کہ اس وقت جو صدارتی سیاست جا رہی ہے وہ کس نہج پر جا رہی ہے؟ کیا یہ فیئر اور انسیکیورٹی کی بنیاد پر چلائی جا رہی ہے پوری کیمپین؟
مشکل یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ پہلے کیمپین کو ایک صحیح راستے پہ نہ چلائیں تو پھر وہ کمپاؤنڈ ہوتا چلا جاتا ہے, اور ایک قسم کی جو غلطی ہوتی ہے وہ بڑی سے بڑی غلطی بنتی چلی جاتی ہے. یہی اس وقت ہو رہا ہے کہ دونوں سائڈ جو ہیں, دونوں جو کیمپینز ہیں, انہوں نے کچھ شروع میں غلطیاں کی ہیں, لیکن ان غلطیوں کو کنٹرول یا ریسنٹ کرنے کے بجائے ان کے اوپر ہی بلڈ اپ شروع ہوتا چلا گیا ہے. خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی کے جو ٹرمپ صاحب ہیں, انہوں نے کئی غلطیاں کی, جنہیں کہتے ہیں جلد بازی میں بات کی, اور اس کے بعد اس جلد بازی کی بات کو جو غلط تھی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کی وجہ سے آپ کا کہنا درست ہے کہ اس سے قوم کے لیے انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے, کیونکہ قوم کو یہ معلوم نہیں کہ جس کو وہ ووٹ دے رہے ہیں, جو پریزیڈنٹ بنے گا, وہ کیا اس قابل ہوگا کہ ملک کے آبجیکٹیوز اور ملک کے مفادات جو ہیں ان کے متعلق وہ افیکٹولی سوچ سکے گا اور کس طریقے سے سوچے گا. اس لیے جو الیکشن کیمپین ہوتا ہے اس کے لیے جو پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے اس کو بڑا پریسائز اور ایکسپلیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کس کے لیے ووٹ دے رہے ہیں اور اس کے الیکشن کے بعد وہ کس قسم کی پالیسیز اختیار کرے گا. چونکہ یہ نہیں ہوا اس لیے انسرٹنٹی ڈیفینیٹلی پیدا ہوگی. میں اسی میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ ڈومیسٹک معاملے تو خیر اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن گلوبلی معاملے مشکلات میں پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں پہلے ہی اتنی کنفیوژن پیدا ہوئی ہوئی ہے, اتنی انسرٹنٹی ہے, اگر اس کے بعد کوئی پریزیڈنٹ اس قسم کی پوزیشن لے لے کہ وہ صرف پولیٹیکل فورسز کے بجائے صرف ملٹری فورس استعمال کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. ایسی کنڈیشن میں ماڈریشن ضروری ہوتی ہے, وزڈم ضروری ہوتی ہے. اگر آپ وزڈم کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کا, جناب اصغر چودھری صاحب اور جناب مسعود عبدالی صاحب, تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ غالباً خبروں میں بھی سن چکے ہوں گے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ انہیں یمن کے بچوں کے سلسلے میں سعودی قیادت میں ہونے والے اتحاد کی طرف سے بمباری کی وجہ سے بڑی تشویش ہے. انہوں نے یہ بات تو سیکیورٹی کونسل کو بریف کرتے ہوئے کہی ہے جو ایک رپورٹ آئی تھی اباؤٹ چلڈرن ان آرمڈ کانفلکٹ, اور اس بارے میں بان کی مون صاحب کا کہنا تھا.
The content of the report stands. Let me be clear, the report and its annexes may cause discomfort, but that is not the goal in itself.
بان کی مون صاحب کہہ رہے تھے کہ جو رپورٹ کے کنٹینٹس میں بالکل صحیح ہیں, اور مجھے یہ بات بالکل واضح طور پر کہنا چاہیے کہ رپورٹ کی یہ جو رپورٹ ہے اس کے مندرجات تو دوسروں کے لیے بہت زیادہ قابل اطمینان نہیں ہوں گے, لیکن مقصد کسی کو غیر مطمئن کرنا نہیں, بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بچوں کو پروٹیکٹ کیا جائے, ان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. ہمارے ساتھ جناب منظر قریشی صاحب ہیں لندن سے. منظر قریشی صاحب, ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا انفارچونیٹلی, یہ بتائیے کہ یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اقوام متحدہ کی جو تشویش ظاہر کی جا رہی ہے, اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر ان بچوں کو ابھی تک پروٹیکشن نہیں مل سکا ہے, کیا سبب ہے اس کا؟
جی, اگر یمن میں دیکھیں تو یہ کافی ایک جس طرح وار آف اٹریشن چل رہی ہے, آپس میں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن بچوں کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو لاسٹ ون ایئر کے اندر 500 کے قریب کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اس جنگ کی نظر ہوئے ہیں, جو کہ بلیم کیا جاتا ہے کہ سعودی جو پلینز ہیں ان کی بمبنگ سے ہوئے ہیں. اب سچویشن ایسی ہے کہ سعودیز جو ہیں ان کے اوپر یہ بلیم ہے تو, اور دے ہیو ٹو ڈیفینڈ اٹ, لیکن ایگزیکٹلی ہم جس کو کہتے ہیں کہ کوئی اس رپورٹ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اور بہت سے ایریاز کو انہوں نے چھوڑ کے تو ایک اس کی طرف زیادہ فوکس کیا ہے, تو یہ ایک تھوڑا سا ریز کرتا ہے. جی, تو کیونکہ لیکن اگر ہم پھر بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہیں تو واقعی بچے چاہے ایک مریں یا دو مریں یا دس مریں, لیکن اگر بمبنگ سے مرتے ہیں تو, اور جو اوائڈ کی جا سکتی ہے, تو ڈیفینیٹلی ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور ان کو اگر جنگ تو چل رہی ہے تو اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ کافی کولیٹرل ڈیمیج ضرور ہوتا ہے, لیکن بچے جہاں پر اوائڈ کیے جا سکتے ہیں وہاں کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے اور وار زون سے بچوں کو موو آؤٹ کر دینا چاہیے میرے خیال میں.
اچھا, دوسرے پہ ایک جو سیریا کی صورتحال ہے اس کے بارے میں آج جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو باغیوں کے قبضے والا علاقہ ہے ادلیب پروونس کا, وہاں پر دونوں حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کیمیکل ویپنز استعمال کیے ہیں, گیس سے متاثرہ لوگ ہاسپٹلس کو لائے گئے ہیں, تو کیا اس سلسلے میں کوئی بین الاقوامی قانون نہیں ہے, اور اگر ہے وہ قانون تو اس پر عمل درآمد کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟
بین الاقوامی قانون بھی ہے اور اس پہ عمل درآمد کرانے کا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ جہاں پر وار چل رہی ہوتی ہے وہاں پر آپ کلیئرلی ایک تو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ کس نے کیا, اور وہ واقعہ گزرنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا. اب جس طرح اسی کیس کے اندر دیکھتے ہیں, اگر ہم سرکمسٹینشل ایویڈنس دیکھیں تو کوئی سینس نہیں بنتی کہ سیرین گورنمنٹ جو ہے وہ کیمیکل یوز کرے, کیونکہ اگر وہ ان کی اس وقت وننگ پوزیشن پہ ہیں تو وہ میرے خیال میں کیمیکل ویپنز یوز کر کے اپنے لیے مصیبت ہی بنا سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ فالس فلیگ ہو, لیکن کیونکہ جب تک ایگزیکٹ ایویڈنس نہیں آتی تو میرا نہیں خیال کہ ہم ڈائریکٹلی کسی کو بھی ایکیوز کر پاتے ہیں. البتہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کیمیکلز یوز کیے گئے ہیں, جس نے بھی جس وجہ سے بھی یوز کیے گئے ہیں اس کی ڈائریکٹلی ایز مچ ایز پاسبل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور ایسے لوگوں کو ایسے کاموں سے روکنا چاہیے میرے خیال میں.
تو منظر قریشی صاحب, کیا یہ انویسٹیگیشن جو ہے یہ تھرو یونائیٹڈ نیشنز ہونی چاہیے, یا اس کے لیے کوئی الگ ادارہ ہے جو اس قسم کی انویسٹیگیشن کرتا ہے اور لوگوں کی ذمہ داری کا تعین کرتا ہے؟
یہ تو وار کرائمس کے اندر بھی آ جاتا ہے اور اس کے لیے اسپیشل ٹریبیونل بھی بن سکتا ہے, لیکن آتا ہے یونائیٹڈ نیشن کے انڈر ہی ان وے آتا ہے. لیکن ہم جس طرح دیکھتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے سسٹمیٹکلی یونائیٹڈ نیشن کو تقریباً غیر فعال کر دیا گیا ہے, اور اس کی کوئی پہنچ یا اس کی جو ریسورسز ہیں وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہے کسی بھی جنگ کو روکنے کے لیے. تو یہ ایک کافی الارمنگ چیز ہے. آئی تھنک کہ ریسٹرکچر کرنا چاہیے انٹرنیشنل ساری کمیونٹی کو کہ جنگیں روکنے کے لیے اور ایسے کرائم کی انویسٹیگیشن کے لیے ڈیفینیٹلی یونائیٹڈ نیشن ایک ادارہ ہے, اس کو غیر فعال ہونے سے بچایا نہ جائے چاہیے.
بہت شکریہ منظر قریشی صاحب. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج یہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔